أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلیہ یہ سامنے آیا تھا کہ کسی بھی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل دیے بغیر دفن نہیں کر سکتے، غسل دینا لازمی ہے. فقط دو گروہ ایسے ہیں کہ جن کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان میں سے ایک شہید، البتہ وہ شہید کے جو میدان جنگ میں اس نے شہادت حاصل کی ہو. اگر میدان سے باہر نکال لیا گیا اور اس کے بعد اس کی شہادت واقع ہوئی ہے تو اس کو غسل دینا پڑے گا. چنانچہ شہید کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک وہ جو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں، دوسرے وہ کہ جو عام حالات میں شہید ہوئے ہیں. جو عام حالات میں شہید ہوئے ہیں ان کو غسل دینا ضروری ہے، فقط جو میدان جہاد میں مارے گئے ہیں ان کو غسل نہیں دیا جائے گا. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کو قتل کیا جائے گا، یعنی یہ مسلمان ہیں اس کے باوجود ان کو قتل کیا جائے گا. جرم کیا ہے ان کا، کیوں قتل کیا جائے گا؟ اس لیے کہ یا تو انہوں نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے، چونکہ کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے لہذا ورثہ نے یہ چاہا کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے. وارث جو بھی تھے ان کو حق ہے قصاص لینے کا، تو قصاص میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ان کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں. تو ایک مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے گا، جس کا نام رکھا جائے گا قصاص، قصاص کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا. دوسرا وہ مسلمان ہے کہ ہے تو مسلمان وہ بھی، مگر اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی سزا بھی قتل ہے، اور وہ سزا قتل بھی ہے تو وہ ایسے قتل کی سزا ہے کہ اس کی گردن نہیں اڑا دینی ہے، اس کو آگ میں نہیں جلانا ہے، بلکہ خاص طریقے سے اسے قتل کیا جائے گا. وہ خاص طریقہ کیا ہے کہ اس کو ایک جگہ پر کھڑے رکھ کر اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ پتھر مارنے کی وجہ سے وہ مر جائے. کس جرم کی یہ سزا ہے؟ وہ سزا ہے زنا کی. اچھا، زنا کی بھی، ہر زنا کی یہ سزا نہیں ہے، زنا کی مختلف کیٹیگریز ہیں. کون سے شخص نے کون سا زنا کیا ہے یہ دیکھ کر اس کو یہ سزا دی جاتی ہے. تو تقریباً چھ قسم کی سزا ہے جنا زنا کرنے والے کے لیے، چھ قسم کی سزا. ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، یعنی اتنے پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ پتھر مارنے کی وجہ سے وہ مر جائے، جسے کہا جاتا ہے رجم، اور اردو میں اسے سنسار کرنا کہتے ہیں. یہ دو افراد ایسے ہیں کہ ان کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا، مگر غسل نہیں دیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد غسل نہیں دیا جائے گا. ہاں، مگر مرنے سے پہلے خود انہی سے کہا جائے گا کہ تم غسل میت کرو، خود انہی سے کہا جائے گا. یعنی کسی مسلمان کو قتل کر دیا تھا، قصاص کی وجہ سے ورثہ کہہ رہے ہیں کہ اسے بھی قتل کر دو، تو قتل تو کریں گے اس کو، مگر پہلے اس سے کہا جائے گا کہ تم غسل میت خود کرو. لہذا یہ بیری کے پانی کا غسل کرے گا، یہ کافور کے پانی کا غسل کرے گا، یہ خالص پانی کا غسل کرے گا. اس کے بعد جیسے مرنے والے مردہ کو حنوط لگایا جاتا ہے سات مقامات پر، یہ خود سات مقامات پر حنوط لگائے گا اپنے، پھر یہ خود اپنا کفن پہنے گا، اور کفن پہننے کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے. جب قتل کر دیا گیا اس کو، اب اس کو غسل نہیں دیں گے، بغیر غسل کے اس کو ایسے ہی دفنا دیا. وہ غسل کرے گا، غسل جنابت کیسے کرتا ہے؟ وہ خود کرے گا. جی ہاں، یعنی اس کی سزا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے سارے غسل خود کرے، اور حنود بھی لگائے، اور کفن بھی پہنے، اور کفن پہن کے تیار ہو جائے قتل ہونے کے لیے. دونوں طرح کے، یا تو وارث یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کرو، یا اس نے جرم کیا ہے جس کی سزا ہے پتھر مار کے قتل کرنا. جی، ہاں، سوال ان کا اچھا ہے کہ یہ کفن بعد میں تبدیل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ اچھا یہ الگ مسئلہ ہے کہ کیا اس طرح سے لازمی ہے کہ خون نکل کر کفن نجس ہو جائے؟ کئی مرتبہ یہ لازمی نہیں ہوتا، یعنی یہ سارے کام کرنے سے پہلے اس کا ہارٹ اٹیک اتنا ہو جاتا ہے کہ اسے پہلے وہ مر جاتا ہے، تو کفن اس کا بالکل پاک و پاکیزہ رہا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، اسی کفن میں دفن کر دو. ہاں مگر یعنی یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر پاتا، اسے پہلے وہ مر جاتا ہے، مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے وہ. لیکن اگر ایسا ہوا ہے کہ اس کا کفن نجس ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ایسی صورت میں اس کو پاک کفن دوسرا پہنانا پڑے گا. جی یہ سوال ہمارے معاشرے میں بہت پوچھا جاتا ہے، خصوصیت سے آزاداری کے حوالے سے بھی جو ان کا سوال ہے کہ شہید کو اسی کے لباس میں دفن کر دیا جائے گا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس کا خون پاک ہے اس لیے اس میں دفن کر دیا جائے گا؟ جی نہیں، اس کا خون پاک نہیں ہے. جب اس کا خون پاک نہیں ہے تو عام ماتم کرنے والے خون کا، عزادار کا خون کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ لہذا پاک نہیں ہے. اور اسی پریشانی کی وجہ سے بہت سارے کراچی کے بلکہ پورے پاکستان کے امام بارگاہ والے، مسجد والے، وہ عزاداروں کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا را مسجد کے اندر زنجیر کا ماتم نہ کرو، اس لیے کہ اگر یہ والا ماتم مسجد کے اندر کیا تو پھر مسجد کو پاک کرنا بھی واجب ہو جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. لہذا خون بہرحال نجس ہے، لیکن شاید اس کی وجہ وہی ہے جو ہم نے بتائی کہ یہ پروردگار کی بارگاہ میں اسی حالت میں جانا چاہتا ہے کہ خداوندہ تیری خاطر میں نے جہاد کیا تھا اور انہوں نے مجھے قتل کر دیا، یہ خون میرا گواہی دینے کے لیے کافی ہے. جی ہاں، وہ پہلے بھی بتایا تھا کہ چاہے اسے قبر میں اتار بھی دیا ہے لیکن اگر کفن کسی وجہ سے بھی نجس ہو گیا، اس کے خون کی وجہ سے، اس کے پیشاب کی وجہ سے، اس کی اندرونی نجاست کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی اگر کفن نجس ہو گیا تو نجس کفن میں دفن نہیں کر سکتے، اس کو پاک کرنا پڑے گا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جو بتائیں گے بعد میں، کہ اگر چھوٹا سا کوئی دھبا لگا ہے خون کا یا پیشاب کا اور اس چھوٹے سے دھبے کو کاٹنا ممکن ہو تو کاٹ دیں، کوئی حرج نہیں، مگر نجس دفن نہ کریں. جی اصل میں کچھ سوالات ایسے آ رہے ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، ہم سب کے جواب دے چکے تھے پہلے. ہم نے کہا تھا کہ اگر خون سے، زخم سے مسلسل خون نکل رہا ہے تو آپ غسل دینے کے بعد اس پر کوئی بینڈیج لگا دیں، پلاسٹک کی ٹیپ لگا دیں، اور اس طرح سے خون باہر نکلنے سے روک سکتے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ کسی طرح سے خون نکلنے سے روکا نہیں جا سکتا یا ٹیپ نہیں لگائی جا سکتی. وہ ساری داستان بھی ہم نے سنائی تھی کہ وہ مصنوعی دانت کے ساتھ دفن کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، دل کی بیٹری کے ساتھ دفن کیا جا سکتا ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ بھی دفن کیا جا سکتا ہے، تو پلاسٹک کی ٹیپ کے ساتھ بھی دفن کیا جا سکتا ہے. آسانی من وجب قتلہ برجم او قصاص، دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کو غسل نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ اسے قتل کیا گیا ہے رجم کی وجہ سے، سنسار کرنے کی وجہ سے، او قصاص، یا اسے قصاص لیا گیا ہے اور اسے قتل کیا گیا ہے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. فإنه يغتسل، بلکہ یہ خود غسل کرے گا. والأحوة لزوما ان يكون غسله كغسل الميت المتقدم تفصيله، اور احتیاط لازم یہ کہ یہ جو خود غسل کرے گا وہ ایسے ہی غسل ہوگا کہ جو میت کو غسل دیا جاتا ہے، اسی طرح سے وہ غسل کرے گا، یعنی تین غسل کرے گا. یہ وَيُحَنَّتُ وَيُكَفِّنُ كَتَكْفِينِ الْمَيَّتِ، غسل کرنے کے بعد وہ حنوط بھی لگائے گا سات مقامات پر، خود کفن بھی پہنے گا بالکل ایسے جیسے میت کو کفن پہنایا جاتا ہے. ثُمَّ يُقْتَلُ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ، جب اس طرح سے کفن پہن لیا جائے اور اسے قتل کر دیا گیا، جب قتل کر دیا گیا تو اب اس پہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ویدفن و بلا تفصیل، اور اس کو دفن کر دیا جائے گا غسل دیے بغیر. والأحوة لزوما عدم قص ظفر المیت وعدم ازالة شاء من شعره سواء بالحلق او القص او النتف، اور احتیاط لازم یہ ہے کہ میت کے ناخون تک نہ کاٹے جائیں، چاہے وہ عورت ہو اور فیشن کے لیے اس نے بڑے بڑے ناخن رکھے ہوئے ہوں، خوبصورتی کے لیے اس نے بڑے بڑے بھی ناخن رکھے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے ناخن نہ کاٹے جائیں۔ اسی طرح سے میت کے بال کسی طرح سے نہ نکالے جائیں، چاہے سر موڑنے کے ذریعے سے بال نکالنا پڑے یا بال کاٹنے کے جو طریقے ہوتے ہیں اس طرح سے بال کاٹے جائیں یا بال نوچ کے نکالے جائیں، کسی بھی طرح سے بال نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ کچھ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ غسل دیتے ہوئے اگر اس کے بال ٹوٹ بھی گئے ہیں تو بالوں کو بھی دفن کر دیا جائے، میت کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی جائے کہ کوئی کسی طرح کا کوئی بال وغیرہ نہ نکلنے پائے۔ یہ کچھ بالکل بنیادی باتیں تھیں غسل دینے کے حوالے سے۔ اچھا، یہ باتیں ایسی ہیں کہ اسلامی معاشرے میں ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں جو جس طرح سے آج کل ہمارے یہاں ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ ڈیوٹیاں مولانا صاحب کے سپرد ہیں، یہ کام تو فقط مولانا صاحب کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جس میں غسال کریں گے وہ، غسل دینے والے کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ نہیں، اسلامی معاشرے کے اعتبار سے ہر شخص کو غسل دینا آنا چاہیے۔ اگر آدمی کا انتقال ہو گیا کیسے غسل دیا جائے اسے پتہ ہونا چاہیے۔ جی یہ تو آپ پورا مقدمہ بتا رہے ہیں، وہ مقدمہ تو پھر قاضی طے کرے گا کہ کیا ہوا تھا۔ نہیں نہیں، یہ طے کیا جائے گا کہ کیا ہوا تھا، جو طے ہوگا اس کے مطابق پھر ہوگا۔ یعنی اگر معلوم ہو کہ نہیں اس نے زیادتی کر کے قتل کیا تھا تو پھر غسل وہ خود کرے گا، یہ طے ہو کہ نہیں یہ اس نے بدلہ لینے کے لیے، اپنا عوض لینے کے لیے کچھ ایسا کیا تھا تو نہیں کیا جائے گا، تو پورا مقدمہ لڑنا پڑے گا پہلے۔ یہ ساری گفتگو مکمل ہو گئی، اب آ جائیے کچھ غسل دینے کے مستحبات بھی ہیں۔ میت کو جو غسل دیا جائے اس کے کچھ مستحبات بھی ہیں۔ تکمیل کذکر الفقہا رضوان اللہ تعالی علیہم للتفصیل سنن، کہتے ہیں کہ فقہا نے غسل دینے کے کچھ سنن مستحبات بیان کیے ہیں۔ مثل ان یوز المیت فی حال التفصیل علی المرتفع، مثلا ایک چیز یہ کہ جب میت کو غسل دیا جا رہا ہو تو بالکل زمین پر نہ لٹایا جائے، بلکہ کسی بلند جگہ پر، اونچی جگہ پر اس کو لٹایا جائے۔ اونچی جگہ پر لٹانے کے بعد غسل دیا جائے۔ بالکل اگر زمین پر لٹائیں گے تو وہ جو پانی نکلے گا اس کا، وہ سارا میت ہی کو گندا کرتا رہے گا۔ وَأَن يَكُونَ تَحْتَ الظِّلَال، دوسری بات یہ کہ میت کو غسل دیتے وقت سائے میں رکھا جائے، یہ مستحب ہے۔ مگر اگر دھوپ میں بھی غسل دے دیا تو غسل باطل نہیں ہوگا، غسل وہ بھی صحیح مانا جائے گا۔ وَأَن يُوَجِّحَ إِلَى الْقِبْلَةِ كَحَالَةِ الْإِحْتِذَارِ، اور غسل دیتے وقت میت کو ایسے لٹایا جائے جیسے احتضار کے عالم میں، جانکنی کے عالم میں لٹایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ میت کے پیر تلوے قبلے کی طرف ہوتے ہیں، جب اس کو بٹھائیں تو اس کا سینہ قبلے کی طرف آ جائے، اس کیفیت میں لٹا کر اس کو غسل دیا جائے۔ وَأَن يُنْزَعَ قَمِيصُهُ مِنْ طَرَفِ رِجْلَيْهِ وَإِن اسْتَلْزَمَ فَتْقَهُ بِشَرْطِ اِذْنِ الْوَارِثِ، اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ چونکہ مرنے والا مرا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی لباس پہنا ہوگا، قمیص پہنی ہے، نیچے کا شلوار یا پاجامہ جو کچھ بھی پہنا ہے، تو شلوار اور پاجامہ تو نیچے ہی سے نکالا جاتا ہے، لیکن قمیص بھی اوپر سے نکالنے کے بجائے نیچے والے حصے سے نکالی جائے۔ چاہے نیچے والے حصے سے نکالنے کے لیے ہمیں قمیص پھاڑنا پڑ جائے، اس لیے کہ قمیص کا اتنا حصہ نہیں ہے کہ وہ پورا آسانی سے نیچے سے نکل آئے، آسانی سے نہیں نکل رہی، قمیص پھاڑنا پڑے گی، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، قمیص پھاڑ کے بھی قمیص نیچے سے نکالے، لیکن چونکہ یہ قمیص، چونکہ یہ شلوار اور پاجامہ جو کچھ بھی ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے، تو یہ لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ کسی غریب کو دے دیا جاتا ہے، یہ طے کر لیا خود بخود، یعنی لوگ خود اس معاملے میں مجتہد بن کے فتویٰ دے چکے ہیں۔ جبکہ اصل فتویٰ اس کا یہ ہے کہ یہ قمیض اور یہ شلوار بھی ورثہ کی ملکیت ہے، وارثوں کی ملکیت ہے. یہ جیسے اس کی دولت، اس کا پیسہ وارثوں کی ملکیت ہوتی ہے، یہ شلوار قمیض بھی وارثوں کی ملکیت ہے. تو چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پھاڑ کے نکالا جائے، نیچے سے نکالنا بہتر ہے، تو پھاڑنے کے لیے تو پھر وارث کی اجازت چاہیے، اس لیے کہ مال تو ان کا ہے، لہٰذا ان سے اجازت لے کے اگر پھاڑنا پڑ رہا ہے تو پہلے ان سے اجازت لینا پڑے گی کہ ہم قمیض پھاڑ دیں، اگر وہ اجازت دیں تو پھاڑ کے پھر نیچے سے نکالیں، اور وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں یا پتہ نہیں کہ راضی ہیں کہ نہیں راضی، پھر نہیں پھاڑ سکتے، پھر تو اوپر سے نکالیں کوئی حرج نہیں، مگر قمیض پھٹنا نہیں چاہیے. جی نہیں، ورثہ میں ہمیشہ تین طبقوں کی تفصیل آتی ہے، اور تین طبقوں کی تفصیل کا مطلب ہے کہ پہلا طبقہ موجود ہے تو دوسرے کو کچھ نہیں ملے گا، دوسرا موجود ہے تو تیسرے کو کچھ نہیں ملے گا. چنانچہ اگر پہلا موجود ہے تو دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ملنے والا پہلے طبقے کو ہے، چنانچہ ان سے اجازت لی جائے گی. چاروں سے اجازت لینا پڑے گی، اس لیے کہ چاروں مالک ہیں اس کے. والاولا ان یجعل ساترا لعورته، اور بہتر یہ ہے کہ جو قمیض نیچے سے نکالی ہے، پھاڑ کے نکالی ہے مثلا، اسی کو اس کی شرمگاہ ڈھانپنے کے لیے استعمال کر لیا جائے، یعنی پورا جسم پر ہے نہ ہوگا، اس کی شرمگاہ پر یہی والی قمیض رکھ دی جائے تاکہ شرمگاہ محفوظ رہے، اس پر نظر نہ پڑے. وَأَن تُلَيَّنَا أَصَابِعَهُ بِرَفْثٍ، اس کے بعد مصاحب یہ ہے کہ جب غسل دیا جائے تو جیسے عام طور پر سارے جسم پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے پانی پھیلانے کے لیے، پانی ڈالنے کے لیے، اسی طرح سے جب انگلیوں میں پانی ڈالنا پڑے یا اس کے جسم کے بقیہ جوڑ پر اگر پانی ڈالنا پڑے، تو انگلیاں مثلا اگر اس کی ٹیڑھی ہو گئی ذرا سی، تو بہت نرمی سے اس پہ پانی ڈالا جائے، بہت نرمی سے اس کو دھویا جائے، ایسا نہ ہو کہ سختی کرنے جائیں تو پتہ چلا کہ انگلی کو نکل جائے. اسی طرح سے جوڑ میں بھی، جوڑ میں بھی بڑے نرمی کے ساتھ ان سارے جوڑوں کو دھویا جائے. وَقَضَى جَمِيعَ مَفَاصِلِهِ وَأَنْ يُغْسَلَ رَأْسُهُ بِرَغْوَةِ الصِّدْرِ وَفَرْجُهُ بِالْأَشْنَانِ مِنْ غَيْرِ مُمَاسَةٍ مُحَرَّمَةٍ، اس کے بعد مصاحب یہ کہ پہلا غسل بیری کے پانی کا غسل ہوتا ہے، تو بیری کے پانی کا جب غسل دینے لگیں تو اس کے سر کو جو پانی کی جھاگ بن گئی ہو، اس جھاگ سے اس کے سر کو دھویا جائے. اب تو لوگوں نے نئے نئے طریقے نکال لیے ہیں، لوگ شیمپو سے بھی دھو رہے ہوتے ہیں، لوگ صابن سے بھی دھو رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ منع نہیں ہے، شیمپو سے بھی دھونا چاہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، صابن سے بھی اگر دھو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مستحب یہ کہ بیری کے پانی کی جو جھاگ بنی ہے اس جھاگ سے اس کا سر دھویا جائے. اسی طرح سے ایک چیز ہے اشنان، اچھا یہ خوشبودار قسم کی گھاس ہوتی ہے، اب اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں اس کا کیا نام ہے، عربی میں یہ فقہی کتابوں میں اشنان کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے، اور اس اشنان یہ جو خوشبودار قسم کی گھاس ہے، میت کی شرمگاہ کو اس گھاس سے اشنان سے دھویا جائے، البتہ اس طرح سے کہ شرمگاہ پر بالکل ہاتھ نہ لگنے پائے، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، وہ قمیض جو رکھی ہے وہ قمیض ہی استعمال کی جائے شرمگاہ صاف کرنے کے لیے، مگر اشنان کے ذریعے سے، وہ جو خاص قسم کی گھاس ہے وہ اس سے شرمگاہ صاف کی جائے. کیا کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی، اپنے زمانے کا بڑا، بہت بڑا حاکم، بہت بڑا تیسمار خان، مگر جہاں روح نکلی ہے اپنی ایک انگلی ہلانے کے قابل نہیں ہے. اب جو لوگ کریں گے، جیسا لوگ کریں گے، بس یہ سے ویسا پلٹ الٹ پلٹ ہوتا رہے گا. کیا حیثیت ہے انسان کی، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہو کہ اس کے دبدبے سے ایک دنیا کانپتی ہو، مگر جب موت آ رہی ہے تو اگر اس کی شرمگاہ کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، اتنا یہ لاچار ہو گیا ہے کہ اس کو بھی نہیں چھپا سکتا یہ، البتہ یہ گناہ کا کام ہے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَأَن يُبْدَعَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ فی کل غسل ثلاث مرات, اور مستحب ہے کہ غسل دینے سے پہلے تین مرتبہ اس کے ہاتھوں کو دھلایا جائے, میت کے ہاتھوں کو, مگر نصف زرہ سے. ہم نے کہا تھا کہ زرہ کونی سے لے کے ناخن کے سرے تک ہوتی, نصف زرہ کا مطلب یہاں سے, یہاں سے ہاتھ دھلائے جائیں میت کے تین مرتبہ ہر غسل میں, بیری کے پانی میں غسل میں, کافور والے میں بھی, بعد والے میں بھی, تین تین مرتبہ اس طرح سے اس کے ہاتھ دھلائے جائیں. ثم بشق راسہ الایمن ثم الایسر, اور اسی طرح سے ہاتھ دھلانے کے بعد سر کے بھی دو حصے کیے جائیں, پہلے سیدھا حصہ دھلایا جائے پھر الٹا حصہ دھلایا جائے, اس طرح سے میت کے غسل کا آغاز کیا جائے. وَيُغَسَّلُ كُلُّ عُضْوٍ ثَلَاثًا فِي كُلِّ غُسْلٍ, اور مستحب یہ کہ جسم کے ہر حصے کو تین مرتبہ دھویا جائے تینوں غسل میں, تینوں غسل میں تین تین مرتبہ دھویا جائے. وَيُمْسَحُ بَطْنَهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ قَبْلَهُمَا, اور مستحب ہے کہ دو غسل جو پہلے والے دیے جائیں گے, بیری کا غسل اور کافور کا غسل, وہ غسل شروع کرنے سے پہلے اس کے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرا جائے. پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر پیٹ پر پہلے سے ہاتھ پھیر دیا گیا ہوگا تو جو نجاست نکلنے والی ہے وہ غسل سے پہلے نکل جائے گی, چاہے پیشاب کی نجاست ہو یا دوسری کوئی نجاست ہو, جو بھی نجاست نکلنے والی ہے پیٹ پر آپ نے ہلکے سے اگر ہاتھ پھیرا تو وہ نجاست نکل, اب اس کے بعد آپ غسل لیں. مگر یہ کب کیا جائے گا؟ پہلے دو غسل میں, بیری کے غسل سے پہلے اور کافور کے غسل سے پہلے, آخر والے غسل میں ایسا نہیں کرنا, یعنی دو مرتبہ میں جو نکلنا ہوگا نکل جائے گا. الا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك, سوائے یہ کہ حاملہ عورت مری ہو, حاملہ عورت اس طرح سے مر گئی ہے کہ اس کا بچہ بھی شکم مادر میں مر گیا, عورت بھی مر گئی بچہ بھی مر گیا, پھر اس کے پیٹ پر اس طرح سے ہاتھ پھیرنا صحیح نہیں ہے, بلکہ مکروہ ہے پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنا, پھر کچھ اور مصیبتیں کھڑی ہو سکتی ہیں, لہذا حاملہ عورت ہے تو اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنا مکروہ ہے, مستحب تو بہت دور کی بات. وَأَن يَقِفَ الْغَاسِلْ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ لِلْمَيَّتِ, غسل دیتے وقت غسل دینے والا میت کی سیدھی جانب کھڑا ہو, الٹی جانب نہیں یا سر کی جانب نہیں, سیدھی جانب کھڑا ہو. وَأَن يُحْفَرَ لِلْمَاءِ حُفَيْرَةً, اور جو پانی نکلے گا اس کے لیے ایک گھڑا بنایا جائے جس میں سارا پانی چلا جائے, اس گھڑے کے اندر سارا پانی چلا جائے. وَأَن يَنْفِشَ بَدَنَهُ بِصَابٍ نَظِيفٍ أَوْ نَحْوِهِ, اور غسل مکمل کرنے کے بعد صاف کپڑے سے اس کے بدن کو خشک کر لیا جائے, بدن اس کا جیسے تولیے سے خشک کرتے ہیں ایسے صاف کپڑے سے اس کے بدن کو خشک کر لیا جائے. سوال ان کا جو ہے اس کا جواب ابھی نہیں ہے, اگر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, جو ہمارے یہاں غسل خانے بنے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ پانی گٹر میں چلا جاتا ہے, گٹر بنائی گئی ہوتی ہے اس میں چلا جاتا ہے. اب یہ آ رہا ہے خود, جب آئے گا تو زیادہ تفصیل ہم بیان کریں گے, آج وقت بالکل نہیں رہے, انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تفصیل آ جائے گی. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین.